الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد گزشتہ کل یہ سوچا تھا کہ آج روزے کے سلسلے میں کچھ بات کریں گے لیکن پھر خیال یہ ہوا کہ روزے کے بارے میں فضائل اس کی برکات اس کے منافع وغیرہ کا تذکرہ تو انشاءاللہ ہم ایک دو دن کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سے پہلے جو چیز زیادہ ضروری معلوم ہوئی وہ یہ کہ چونکہ رمضان کا مہینہ اب شروع ہو چکا ہے اور یہ ہمارا ہر سال کا تجربہ ہی ہے کہ جب شروع ہوتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے اور بہت سے ہم میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم اپنے اوقات کو کس طرح استعمال کریں. اصل گویا آج کا عنوان جو مجھے جس پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو کس طرح زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا سکیں بغیر کسی زائد مشقت کے. مشقت تو خیر ہر ایک اپنے لحاظ سے جو جتنا عمل کر لے, لیکن اصل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اوقات کو کس طرح زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا سکتے ہیں اور اپنے اوقات سے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں اس لحاظ سے خاص طور پہ اس کو اہمیت دے رہا ہوں, اگرچہ ظاہر روزے کے متعلق احادیث ہیں. میرے خیال تھا کہ مشکات میں سے یا ریاض الصالحین میں سے ہم احادیث پڑھ لیں گے کہ وہ احادیث کی برکات بھی حاصل ہو جائیں گی اور روزے کے متعلق جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کا بھی مذاکرہ ہو جائے گا, لیکن بہت سے ہم میں وہ لوگ ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم 24 گھنٹے کے اوقات کس ترتیب سے گزاریں, یعنی کون کون سے اعمال ہمیں کرنے ہیں. چل رہا سر کچھ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہو رہا, یہ تو چل رہا ہے, سٹاپ کرنا ہے. اچھا پھر اسٹارٹ کروں
جی, دیکھیے کیا
وارننگ آئی. اسٹاپ تو نہیں کرنا ہے لیکن یہ چل رہا ہے اس کے حساب سے.
جی ٹھیک ہے, ہاں آپ کا آ بھی رہا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت شروع نہیں ہوا تھا اس لیے.
اچھا
ٹائمنگ کی
دیکھ لینا. تو بہرحال بات یہ کرنی تھی کہ بہت سے وہ لوگ ہیں, ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم 24 گھنٹے کے اوقات کو کس طرح استعمال کریں, یعنی وقت زیادہ ہے ہمیں نہیں پتہ. اچھا یہ وقت ہے اس کو قیمتی بنانا ہے, بس ذہن پہ ایک بات سوار ہوتی ہے بہت سو کہ اچھا ہمیں کرنا ہے کرنا ہے لیکن نہیں پتہ کیا کرنا ہے. اور بہت سے وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ یہ کرنا ہے لیکن وہ صحیح طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو قیمتی نہیں بنا سک رہے ہیں. اس کی میں ایک شاید مثال دے دوں تو بات واضح ہو جائے کہ مثلاً ایک شخص ہے کہیں جانا چاہ رہا ہے, کوئی بزنس پہ جانا چاہ رہا ہے, یا مثلاً ہم آج کل کے لحاظ سے مثال لے لیں ایک شخص کوئی مسجد جانا چاہ رہا ہے, ایسی مسجد جہاں پر وضو وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے, نماز پڑھنے مسجد جانا چاہ رہا ہے. تو اس میں کوئی تو وہ شخص ہوگا جسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مسجد کہاں ہے, تو اس کو تو بنیاد سے سیکھنا پڑے گا کہ اچھا راستہ یہ ہے یہاں جانا ہے اس طرح پہنچنا ہے. ایک شخص وہ ہے جسے معلوم ہے کہ مسجد ہے کہاں ہے راستہ معلوم ہے, چلنا بھی شروع کر دیتا ہے لیکن بغیر وضو کے جاتا ہے, حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہاں وضو کا انتظام نہیں ہوگا لیکن بغیر وضو کے جاتا ہے, گیا بیکار اس لیے کہ وہاں نماز نہیں پڑھ سکا, واپس آ جائے گا پھر وضو کرے گا پھر جائے گا. اور بعض وہ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہے لیکن جانے کا بس ارادہ نہیں ہوتا, سستی اور غفلت. تو بس یہی ہمارا کچھ حال ہے کہ بعضوں کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے, بعضوں کو صحیح طریقہ معلوم نہیں یا یہ کہ صحیح طریقے پر وہ کر نہیں رہے, اور بعض سستی اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال اس وجہ سے بعض ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت سمجھی. क्या हुआ, मिक्सलर नहीं चल रहा है?
शायद लॉग नहीं हुआ,
हम्म,
शायद लॉग नहीं हुआ।
अडोबी पे तो आवाज़ जा रही है, बस ये कि मिक्सलर पे नहीं जा रही है, उसको देख रहे हैं। वो तो पहले से था, पहले ज्यादा था या कम हुआ? वो यहाँ से बता रहा है कि चल रहा है, लेकिन खासा दो 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 रख लेने चाहिए, अब हो सकता है कि उसकी वजह से होता हो।
एक काम तो चल रहा है।
तो बहरहाल सुनने वालों को शायद परेशानी हो रही होगी कि दरमियान में वक्फे क्यों हो रहे हैं। बहरहाल चूंकि दो जगहों पर यह निज़ाम चल रहा है, इस वजह से शायद बाज़ जगहों पर आवाज़ नहीं जा रही। तो खैर, अब बात यह करनी थी कि हम जो अवकात इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करें और किस तरीके से अपने अवकात को कीमती बनाएं। अवकात को कीमती बनाने के लिए और उसमें वाक़ियातन क़ुव्वत डालने के लिए बुनियादी तौर पर हमें वैसे दो तीन काम करने की ज़रूरत है, दो या तीन, वही तीन हम कह लें तो शायद आसान रहेगा याद रखने के लिहाज से। एक तो यह है कि हर चीज़, हर काम जो हम कर रहे हैं उसमें अपनी नीयत को हाज़िर कर लें, जिसको कहा जाता है एहज़ार नीयत। कि मसलन अब मसलन रमज़ान है, हम रोज़ा रख रहे हैं, हर एक रोज़ा रख रहा है, तो ये नीयत हाज़िर करें कि या अल्लाह, ये तेरी रज़ा के लिए हमने खाने पीने वगैरह से जो हम रुके हुए हैं, तेरी रज़ा इसमें मकसूद है। जो भी अमल करें उसमें कोशिश करें कि अपनी नीयत को हाज़िर कर लें। ये एक बहुत बड़ा अमल है, अगरचे कहने में बहुत मुख्तसर अल्फाज हैं, लेकिन अमल के लिहाज से एक बहुत बड़ा अमल है। और यही वो अमल है जिसकी बिना पर हम में, यानी आम लोगों के अमल में और अल्लाह वालों के अमल में फ़र्क आता है। बाद के लोगों के अमल में और सहाबा के अमल में जो फ़र्क था, सहाबा के अमल में और अंबिया के अमल में जो फ़र्क था, ये बुनियादी चीज़ है। और इसको कुरान में, अहादीस में मुख्तलिफ़ जगहों पर बयान किया गया है। अब मिसाल जहन में आ गई तो मिसाल दे देता हूँ कि मसलन जंग का मौका है, इंतहाई ख़तरनाक हालत है, उस वक्त जब सामने की तरफ फ़ौज है, नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया और नमाज़ पढ़ी जा रही है, कुरान में उसका हुक्म दिया गया इदा कुंत फ़ीहिम फ़अक़िमत लहुम अस्सला। ए पैगंबर, जब आप सहाबा के दरमियान मौजूद हों, जंग की हालत है, सामने दुश्मन है, आप नमाज़ कायम करें, फ़अक़िमत लहुम अस्सला। हम सब ने पढ़ा होगा इक़ामत सला के माना का लफ्ज़ आता है, तो इसके माना होते हैं नमाज़ को पूरे ध्यान और पूरे आदाब वगैरह के साथ अदा करना। फ़अक़िमत लहुम अस्सला। तो आगे फिर फरमाया फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम माक वलियख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लियकूनू मिन वराइकुम वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लियुसल्लू माक। बहरहाल सहाबा के बारे में जहाँ भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इसलिए कि जंग का मौका है, हर एक के दिल डरे हुए हैं, तो सहाबा के लिए जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो सलात सल्लू नमाज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। और फिर उसके बाद आप सरासम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो अकमता अकमत लहुम सला इकामत सलात। کہ پیغمبر کو ان حالات میں بھی نماز کی طرف پورا دھیان ہوا کرتا تھا. اس وقت بھی جب نماز پڑھی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اقامت صلات ہوتا تھا, لیکن عام لوگوں کے لحاظ, بلکہ صحابہ کے لحاظ سے بھی, وہ تو عام نہیں تھے, صحابہ کے لحاظ سے بھی جب اس وقت نماز پڑھی جا رہی تھی تو ظاہر خوف کی حالت ہے, دھیان کسی اور طرف بھی جا رہا ہے, وہ پوری طرح دھیان نماز کی طرف نہیں لگ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے صحابہ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں فرق قرار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اقامت صلات اور صحابہ کی نماز کو صلو, صلات کا لفظ استعمال کیا گیا اس کے لیے. فیض اطمئنتم, پھر آگے اسی میں آگے آتا ہے, فیض اطمئنتم, جب اطمینان حاصل ہو جائے, خوف ختم ہو جائے, تو فیض اطمئنتم فاقیم الصلاۃ, یہ آیت ہے. تو جب اطمینان حاصل ہو گیا اور خوف ختم ہو گیا, فاقیم الصلاۃ, اب نماز قائم کر لو. صحابہ کو بھی حکم دیا گیا اب تم بھی نماز قائم کرو. پہلے صرف پیغمبر نماز قائم کر رہے تھے, تم لوگ نماز پڑھ رہے تھے, اب جب خوف ختم ہو گیا اب پیغمبر بھی نماز قائم کریں, وہ تو پہلے بھی کر رہے تھے, اب صحابہ کو بھی حکم دیا گیا آپ لوگ بھی نماز قائم کریں. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے دھیان, جس کو میں کہہ رہا تھا احضار نیت, ہے بہت مختصر لفظوں کے اعتبار سے, لیکن بہت بڑا ایک شریعت کا حکم ہے, اور اس کی وجہ سے اعمال کے اندر قیمت کا کم زیادہ ہونا, اس کی بنیاد پوری جو ہوتی ہے وہ دھیان پر ہوتی ہے. یہی چیز ہے جو ہم رمضان میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ عبادات میں, اور یہ دھیان کیسے ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرے بار بار اپنے دھیان کو متوجہ کرنے کی, خیال کو متوجہ کرنے کی کہ میں کیوں کر رہا ہوں, کس کے لیے کر رہا ہوں, اور اس کے لیے نبوی نسخہ جو بیان کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو احادیث میں اس کی تعلیم دی, اس کا طریقہ حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ انسان یہ دھیان رکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اور فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, بہرحال یہ خیال تو ہر وقت رہنا ہی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے, اور اس خیال کے ساتھ ساتھ اس کو انسان یعنی اتنا پختہ کر لے اور یہ خیال رکھے کہ گویا اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے, میں بھی اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہوں. یہ ایک حالت انسان کی پیدا ہو جائے, جس کی وجہ سے اب ظاہر ہے کہ ایک شخص کے دیکھتے ہوئے, کسی بڑے کے ہمارے دیکھتے ہوئے ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اچھی طرح کرتے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو ذرا سا اس میں غفلت ہو جاتی ہے, بے توجہی ہو جاتی ہے. کوئی بھی عمل انسان کر رہا ہوتا ہے, کوئی غلام ہے اپنے آقا کی موجودگی میں, کوئی ملازم ہے اس کے جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی موجودگی میں, جب عمل کرتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کس طرح کر رہا ہے, ایک ایک چیز کس طرح کر رہا ہے, تو وہ ظاہر ہے بہت دھیان سے کرے گا. صفائی کی جاتی ہے, کام کیا جاتا ہے, جو بھی چیز ہوتی ہے کسی بڑے کے دیکھتے ہوئے کی جائے, تو انسان کے ایک عام مزاج ہوتا ہے کہ فرق آ جاتا ہے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ دیکھو ان تعبد اللہ, صرف نماز نہیں بلکہ ہر عبادت, ہمارا یہ پڑھنا, ہمارا یہ سننا, یہ ہر عمل عبادت ہی ہے. تو ہر وقت ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور یہی ہمارا گویا ہر عبادت میں اور ہر موقع پر یہ دھیان ہونا چاہیے. تو پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے دھیان کو پوری طرح متوجہ کر لیں, اور بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں. اور اس کے لیے علماء کرام نے اور اولیاء اللہ نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ کثرت ذکر, یعنی انسان ذکر اللہ کی کثرت کرے. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, کہ زبان پر ذکر جاری رہے. اب رمضان کا موقع ہے, تلاوت انسان کر رہا ہے, لیکن تلاوت یہ نہ ہو کہ بس مجھے اتنے پارے ختم کرنے ہیں, بلکہ تلاوت اس لحاظ سے کہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے, تجوید کا خیال رکھتے ہوئے وقت استعمال کریں تلاوت میں. یہ نہ ہو کہ اچھا ایک گھنٹے میں ہمیں اتنے پارے پڑھ لینے ہیں, بلکہ یہ کہ ایک گھنٹے تک ہمیں تلاوت کرنی ہے, تاکہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہوا کرتی تھی, کہ یہ نہیں تھا کہ ختم کرنا ہے, ایک آیت پڑھی اس میں استغفار کا حکم ہے تو استغفار شروع کر دیا, ایک آیت ہے جس میں مغفرت کی دعا مانگنے کا ذکر ہے تو مغفرت کی دعا مانگنے کا دعا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک آیت کئی بار پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے, بعد کے صحابہ تابعین سے بھی منقول ہے, حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے, ایک آیت پڑھتے ہوئے پوری رات گزار دی. تو اصل یہ ہے کہ وہ کیفیت, وہ دھیان, وہ توجہ, اصل وہ چیز ہے جو اللہ کے یہاں قیمتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایک ایک حرف پہ نیکی کا ملنا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن وہ ایک ایک حرف پہ جو 10 نیکیاں ملتی ہیں, یہی تو ہے کہ صحابہ کی تلاوت, ہو سکتا ہے کہ بہت سے صحابہ کی تلاوت ہماری تلاوت سے بہت کم ہوگی, بہت سے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کی زندگی اسلام کی حالت میں شاید 3-4 سال کا زمانہ پایا ہوگا، بعض وہ ہیں جنہوں نے ایک ہی دن صحابیت کے زمانہ پایا اور شہادت ان کو حاصل ہو گئی، لیکن ہم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، وہ دھیان اور اخلاص وہ قوت جو تھی ان کے عمل میں وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کثرت سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ دھیان ہمارا زیادہ ہو، کثرت تو ہوگی لیکن وقت کے اعتبار سے، یہ نہ ہو کہ مقدار کے اعتبار سے ہم نے یہ طے کر لیا کہ روزانہ ہمیں مثلا ایک قرآن ختم کرنا ہے تو بس کسی بھی طریقے سے ختم کر لیں، چاہے تجوید کا خیال ہو یا نہ ہو، دھیان لگے نہ لگے، اس کے بجائے ہم اتنے گھنٹے تلاوت میں لگائیں لیکن دھیان کے ساتھ تلاوت کریں، اور 10 پارے پڑھیں تو شاید فضیلت زیادہ ہوگی بجائے اس کے کہ ہم 30 پارے پڑھیں اتنے ہی وقت میں۔ یہ ہر ایک کے لحاظ سے نہیں بتا رہا، لیکن عموماً ہم لوگوں کے ساتھ جو احوال ہوتے ہیں کہ ختم کرنے کی فکر میں ہم لگ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ عمل میں قوت پیدا نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ایک چیز یہ تھی کہ دھیان کے ساتھ عبادت کی جائے، احضار نیت جس کو کہا جاتا ہے، اور غفلت وغیرہ سے انسان بچ کر رہے۔ دوسری چیز ہے جب دھیان حاضر کر لیا تو اب نیت کو، جب حاضر کر لیا تو اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے اخلاص نیت کا، یعنی اب جب ایک بات تو یہ کہ انسان بغیر سوچے سمجھے ایک کام کر رہا ہے، ایک روٹین میں ایک چیز ہو رہی ہے تو کرتا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، اور یعنی گویا نیت کو حاضر کرنا، جب نیت حاضر ہو گئی تو پھر اس میں یہ دیکھیں کہ کہیں ملاوٹ تو نہیں آ رہی، کہیں کسی اور کو خوش کرنے کا یا لوگوں کو دکھانے کا، یا کہیں لوگوں میں یعنی کسی بھی اعتبار سے لوگوں کو دکھانے کا کوئی جذبہ تو پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس جو کھوٹ ہے اس کو نکال لیا جائے۔ اب اس میں بھی بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ چیز تو اختیار میں ہوتی نہیں، ریا کا خیال تو آ ہی جاتا ہے، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں کسی نے دیکھ لیا تو، اب کسی نے دیکھ لیا تو پھر دل میں کبھی کبھی احساس ہو جاتا ہے کہ اچھا چلو اچھا ہوا اس نے دیکھ لیا۔ بہرحال یہ تمام تذکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکے ہیں، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سب معلوم کر لی ہیں، تو اس لیے اس کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریا کا خیال آ جاتا ہے، ریا خیال کی بنیاد پر نہیں ہوتی، ریا انسان کے مقصد اور انسان کی نیت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ صرف خیال آ جانا غیر اختیاری چیز پر شریعت میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھتے ہوئے کسی نے ہمیں دیکھ لیا، ہمیں دل میں خوشی پیدا ہو گئی، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں آیا، ہم ویسے بھی کرنے والے تھے، کسی نے دیکھا تب بھی کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تب بھی کرنے والے تھے، ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں آیا، تو ریا نہیں ہے۔ خیال کا آ جانا، وسوسے کا آ جانا، اس میں تو انسان تعوذ پڑھ کے اس کو ہٹا دے، اس کی فکر میں نہ پڑے، یہ نہ ہو کہ ریا کی وجہ سے انسان عمل کرنا ہی چھوڑ دے، یہ خود شیطانی ایک دھوکہ ہے کہ انسان کو ریا کے وہم میں مبتلا کر کے اعمال سے روک دیتا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، پہلی چیز وہ ہے احضار نیت، کہ انسان اپنی نیت کو حاضر کرے، اور اس کی فیوری مثالیں دے دوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ ہم بہت سی مرتبہ ان الفاظ سے اصول سے پوری بات سمجھ نہیں سکتے۔ بہرحال احضار نیت، اور دوسری چیز ہے اخلاص نیت، نیت کو خالص کرنا، گویا ریا وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ایک عنوان ایک مفصل ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج ان باتوں کو میں مختصراً بتا دوں تاکہ آج سے اور ابھی سے ہم اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا سکیں۔ لیکن اب یہ خیال رہے کہ اب مثلا ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ نیت حاضر ہو گئی، خالص ہو گئی، لیکن ہر مخلص کامیاب نہیں ہوتا، ہر عمل کرنے والا مخلص نہیں ہوتا، ہر مخلص کامیاب نہیں ہوتا۔ بہت سے ہیں بیچارے بہت مخلص ہیں، بہت مخلص اخلاص کے ساتھ چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر مخلص ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمل ان کا صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے ہیں جو بیچارے بہت مخلص ہیں، لیکن مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مثلا مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں اور اس کے متبعین میں ہیں اور اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، صحیح بات تک پہنچ نہیں سکے، غلط بات تک پہنچے اور بہرحال اپنے اخلاص کے ساتھ، ہاں ٹھیک ہے جن جو غلط کار ہیں وہ غلط کرنے والے ہیں وہ تو ہیں، لیکن بہت سے بیچارے وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، غفلت میں پڑے ہوئے، چٹی کہ انہوں نے کہہ دیا مان لیا اور اس کے مطابق چل گئے۔ بہت سے ہیں جن کو یہی نہیں پتہ، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ ہم شیعہ ہیں۔ میں اصلا یعنی ظاہر فرقوں کا تذکرہ مقصد نہیں، لیکن یہ کہ انسان کا جب عقیدہ درست نہ ہو، عمل درست نہ ہو، تو اخلاص کام نہیں آتا۔ بہت سے ہیں بیچارے رات رات بھر بیچارے 12 ربیع الاول ہے قوالیاں چل رہی ہیں، یا عرس ہو رہے ہیں قوالیاں چل رہی ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں بہت سے، بہت سے تو شوق کے لیے کرتے ہیں، لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن صرف اخلاص کافی نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ ساتھ، تو گویا کہ احضار نیت ہو گیا، اخلاص نیت ہو گیا، اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تصحیح العمل، جو انسان عمل کر رہا ہے وہ عمل شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو اور درست ہو۔ تصحیح العمل کو ہم دوسرے الفاظ میں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ اگر کر لیں تو اس کا ہم الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ حقوق کا ادا کرنا، ادائیگی حقوق۔ اس میں حقوق اللہ آگے، اس میں حقوق العباد آگے، یعنی بہت جامع لفظ ہے، حقوق اللہ آگے، حقوق العباد آگے، جو کرنے کے کام ہے وہ آگے، نہ کرنے کے کام ہے وہ آگے۔ یہ تین بنیادیں ہیں اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی۔ نیت حاضر کر لیں، نیت میں اخلاص پیدا ہو جائے، اور تیسرا یہ کہ اس عمل کے بارے میں ہم یہ دھیان رکھیں کہ یہ عمل ہمارا درست ہے یا نہیں ہے، شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے، سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ تین کام ہم کر لیں گے، یہ تین کام ہم کر لیں گے تو اس کو گویا کہ جیسے کہتے ہیں نا، پلس پلس کر کے آخر میں جا کر کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ۔ تو ہم تین کام اگر یہ کر لیں اور اس پر ہم پابند ہو جائیں تو اس کا نتیجہ، اس کو کہا جاتا ہے صدق، سچائی۔ ہم تو اردو میں سچائی جب کہتے ہیں تو انسان سچ بول دے بس، نہیں، صدق، جس کو قرآن نے کہا، جس کو احادیث نے سکھایا، اور قرآن میں جس کو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وہ صادقین جو کہا گیا ہے، وہ نہیں صرف سچ بولنے والے مراد نہیں، بلکہ زبان کے سچے، عمل کے سچے، جو کہتے ہیں۔ جب کہہ دیا کہ اللہ کو ہم نے ایک مانا تو پھر اللہ کی تعلیمات پر کسی کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ جب مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی مانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت کو ہم ترجیح نہیں دیں گے، سنت کے مقابلے میں ہم کسی اور کی خوشی کا خیال نہیں رکھیں گے۔ یہ ہے صدق۔ تو بہرحال یہ تین چیزیں جب حاصل ہو جائیں گی، احضار نیت ہو جائے، اخلاص نیت ہو جائے، اور عمل میں درستی آ جائے۔ بہت سی مرتبہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا عمل درست ہے یا نہیں، عمل درست ہو جائے اور اس پر انسان پابندی سے جمع رہے تو بس یہ اس کا نتیجہ ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے، یہ ہے صداقت، جس کو قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ وقت کا تقاضا کیا ہے، اس وقت لوگوں کی ضرورت کیا ہے، جیسے آج کل کی ضروریات ہیں، مختلف جگہوں پر لوگ پریشان ہیں، تو ہمارے ذمے جو ضرورت ہے آج کل کے وقت کی، یعنی اسی کے لحاظ سے ضمنی بات آ گئی کہ آج کل کے وقت کا تقاضا ہے کہ جو پریشان حال لوگ ہیں ان کے لیے ہم کم سے کم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں ذکر آتا ہے، انشاءاللہ ریاض صالحین میں ہم کچھ روایتیں روزے کے بارے میں پڑھ لیں گے، روزے کی مناسبت اور رمضان کی مناسبت سے، تو اس میں بھی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا اجود الناس، سب سے زیادہ سخاوت لوگوں میں، سب سے زیادہ سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی تھی، اور عام ظاہر نظر آتی تھی، حالانکہ عرب خون میں ویسے ہی سخاوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھا ہے۔ عدی بن حاتم، حاتم طائی کے بیٹے، وہ بھی صحابی، عدی بن حاتم، حاتم تو نہیں، انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، لیکن ان کے بیٹے عدی بن حاتم، حاتم طائی تو مشہور ہے اپنے زمانے کے سخاوت میں، ان کے ناول وغیرہ بھی بہت ملتے ہیں اور ان کے واقعات بھی بہت ملتے ہیں، صحیح واقعات بھی ملتے ہیں، اور موحد تھے وہ، ان کے اشعار وغیرہ جو منقول ہیں انہوں نے بڑی اچھی اچھی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے گزرے ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے اشعار کہے ہیں، توحید وغیرہ کے وہ قائل تھے، اگرچہ یہ یعنی پورا پورا دینی تعلیمات ان تک پہنچی نہیں، لیکن توحید کا ہونا اس زمانے میں کافی تھا نجات پانے کے لیے۔ تو یہ حضرات وہ تھے بہت سے جنہوں نے توحید پر زندگی گزاری، اور ان کے اشعار یہ بتاتے ہیں کہ وہ موحد تھے۔ مال کے بارے میں بھی ان کے اشعار میں آتا ہے، علم ترى ان المال غاد ورائح، کہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، ایک کو دے دیا اللہ تعالیٰ کہیں اور سے دے دیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ جاہلیت کے دور میں اس طرح کی باتیں کر گئے۔ بہرحال وہ کہیں اور عنوان پہ ہم چلے جائیں گے۔ تو بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان جن میں سخاوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی، ان کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سب سے زیادہ معلوم ہوتی تھی، اور پھر اس میں رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے موقع ہے، سخاوت کیسے بڑھائیں گے ہم، کیا طریقہ اختیار کریں؟ ایک تو یہ کہ سخاوت صرف مال کی نہیں ہوتی، سخاوت ہر لحاظ سے، جہاں جو ضرورت ہے۔ ابھی فی الحال کم از کم ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ کچھ اعمال روزانہ مقرر کر لیں، اور اس میں پوری امت کا ثواب پہنچا دیں. یہ بھی ایک سخاوت کا حصہ ہے, یہ بھی ایک حصہ ہے جود و سخا کا, کہ ہم اعمال کچھ نہ کچھ ایسے اعمال مقرر کریں کہ روزانہ ہمیں یہ عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو ثواب پہنچانا ہے, تو یہ ایک سخاوت کا حصہ ہو جائے گا. اور پھر اگر موقع ہے اور حالات میں اور کسی کے یعنی کسی کے یہاں گنجائش ہے تو بھیجنے کی سہولت ہے, تو ایسے غرباء بہت سے ہیں ان ملکوں میں, کینیڈا میں چاہے نہ ہوں, یہاں پر تو زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہوتیں, لیکن ہمارے ملکوں میں, دوسرے ملکوں میں بہت سے ہیں جو غربت اور افلاس کی بنا پر لوگوں کے گھر میں کھانے وغیرہ کی مشکلات ہیں, اور بہت سے ہمارے معتبر لوگ ہیں جو ان میں غرباء میں کھانے وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں, چاہے ہندوستان میں ہو, پاکستان میں ہو, یا سعودی عرب میں ہو, حرمین کے علاقے میں ہو, جہاں پر انسان یعنی قانون وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے, قانونی جرم نہ ہو کہیں پر پیسے بھیجنا, ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بہرحال وہاں کے غرباء کی امداد کرنا یہ بھی ایک ہماری ذمہ داریوں میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی سہولتیں دے رکھی ہیں, بھیجنے کی سہولت ہو تو انسان اس پر عمل کر لے اور کوشش کر لے کہ ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں جگہ جگہ اس کی ترغیب دی ہے خرچ کرنے کی, انفقوا مما رزقناکم, ہم نے ہی دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, تو اگر اس کی بھی وسعت ہو اور سہولت ہو تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. اور بہرحال ایثار ثواب ہو گیا سخاوت, ایک تو یہ کہ ایثار ثواب ہو گیا کہ ثواب پہنچایا جائے, دوسرا مالی امداد اگر کر سکتے ہو تو کر لیں, اور تیسرا دعاؤں کے ذریعے سے کہ جن کے یہاں پریشانیاں ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے, ہدایت اور مغفرت اور پریشانی کے دور ہونے کی, صحت عافیت کی, جہاں پر اموات ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں صبر دے, اس طرح کی دعاؤں کی کبھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تین چیزیں ہمارے معمولات کا حصہ ہونا چاہیے رمضان میں, ایثار ثواب ہو, لوگوں کو یعنی امت کا ثواب پہنچانا, اپنے خاص متعلقین تو ہیں لیکن اپنے خاص متعلقین کے علاوہ جو بھی پوری امت عموم کے اعتبار سے, اور اگر کوئی اس سے بڑھ کر ذرا سخاوت پر عمل کر لے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جو بھی ایسے لوگ ہیں جو ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں, اسے غیر مسلم نہیں ہو سکتے, لیکن جو بھی ایسے ہیں جو ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے اللہ تعالیٰ کے حوالے چھوڑ دیں کہ یا اللہ میرا یہ عمل ہے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والوں میں جو بھی ایسے ہیں جن کو یا اللہ تو یہ ثواب پہنچا سکتا ہے اور اس ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں, ان کو میرا یہ ثواب پہنچا دیں. ظاہر ہے سب کو جتنا بھی اللہ تعالیٰ پہنچائے وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, یہ ایک مستقل ظاہر ایسی چیز ہے جس کا ہم دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے, کہ ہم جب کوئی عمل کر کے ثواب پہنچاتے ہیں تو پورا پورا ہر ایک کو پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تو یہی ہے, یا تقسیم ہو کر پہنچتا ہے, اصول کا تقاضا یہی ہے. ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہوتا کیا ہے, ہمارے اکابر میں بھی دونوں ہی رائے گزری ہیں, بعض حضرات کی رائے اپنے منامات کی وجہ سے اور مکاشفات کی بنا پر یہ تھی کہ نہیں تقسیم ہو کر پہنچتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے ایسے بعض احوال دیکھے تھے خواب میں یا کش میں کہ اچھا فلانے کو جب اتنے لوگوں میں دیا تو فلانے کو اتنا ملا, جب ایک کو دیا تو فلانے کو اتنا ملا, تو بہرحال جو بھی ان کے مکاشفات وغیرہ تھے اس کی بنیاد پر علماء نے بعضوں نے فرمایا کہ تقسیم ہو کر ثواب جاتا ہے, بعض فرماتے ہیں کہ نہیں پورا پورا جاتا ہے, بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں یا بنی آدم, یا بنی آدم, آدم علیہ السلام یاد دلائے کہ یہ تمہارے والد ہیں, بنی آدم تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو, اپنے والدین کے لیے ثواب پہنچاتے ہیں وہ بھی تو تمہارے, تم تو بنی آدم ہو تو ان کے لیے بھی تو, ان کا بھی تو تمہارے ذمہ حق ہے, ان کو اپنی تمہیں اپنی ذریت کی فکر ہے, ان کو بھی تو اپنی ذریت کی فکر ہے, تو اس طرح بہرحال آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ہمارے ذمہ حق ہے کہ ان کو, ان کی ذریت کو پورے کو یاد رکھیں, جو ثواب کے مستحق ہیں ان کو ثواب پہنچایا جائے. تو بہرحال یہ تھا, یہ ایک سخاوت کے لحاظ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کے لحاظ سے بات آ گئی تھی کہ یہ ہمیں تین کام بہرحال کرنے چاہیے امت کے فائدے کے لیے, دعا کا اہتمام ہو, ثواب پہنچانے کا اہتمام ہو, اور آج کل کے حالات میں مالی امداد کی جا سکتی ہو, اس کی کوئی سہولتیں ہوں تو اس کا اہتمام کیا جائے. بہرحال یہ بنیادی چیزیں تھیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین, اور قرآن میں جو کہا گیا صدق جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے, اور اصل میں یہ بات نکلی تھی وہاں سے کہ اولئک الذین صدقوا لیس البر ان تولوا وجوہکم, آج ہماری تراویح وہیں سے شروع ہوگی, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, سے نماز پڑھ لینا, اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا, ادھر ادھر رخ کر لیا, صرف یہ نیکی نہیں ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إيمان وآت المال نماز تو بعد میں آ رہی آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بہرحال یہ جس کو میں بتا رہا تھا کہ یہ تمام اعمال اگر کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا, یہ ہیں جو صدق والے ہیں, یہ سچائی والے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. تو یہ درجہ ہے جہاں ہمیں پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں راستے اختیار کرنے ہیں کہ صدق تک ہم کیسے پہنچیں اور صادقین کی فہرست میں ہم کیسے شامل ہو جائیں. یہ ہے جو قرآن ہمیں بتانا چاہ رہا ہے. جیسے میں بات شروع کی تھی کہ مسجد جانا کوئی چاہ رہا ہے تو اس کے لیے پتہ ہے کہ وہاں جانا ہے, لیکن راستہ معلوم ہو, طریقہ معلوم ہو اور صحیح طریقے سے انسان عمل کرے تو انشاءاللہ کوشش کرتے کرتے انشاءاللہ انسان وہاں تک پہنچ جائے گا. اب اس کی یہ بنیادی باتیں تو یہی تھیں جو آج کے متعلق کرنی تھی تاکہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا سکیں اور آج سے ہم اس کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں. اب یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے کس طرح گزارنے ہیں. اس کی چونکہ گزشتہ رمضان میں کئی دنوں تک اس کے متعلق بات ہوتی رہی تو اس لیے اس مرتبہ وہ پوری تفصیلات میں تو نہیں جاتے, اس لیے کہ کئی دن اس میں لگ جائیں گے اور دوسری بہت سی اہم باتیں ہیں جن کا تذکرہ کرنا ہے, تو اس لیے وہ پوری تفصیل میں تو میں نہیں جاتا, لیکن صرف کچھ مثالیں دے کر یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ بہت سے نئے لوگ اس مرتبہ شامل ہیں جو پچھلی مرتبہ نہیں تھے, وہ چاہیں تو پچھلی مرتبہ کی یعنی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے, لیکن وہی میں صرف چند مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ کس طریقے سے اپنے اوقات کا دھیان رکھنا ہے. مثلا ہم مغرب سے اگر شروع کریں, اس کو صرف وہی مختصرا میں 5 منٹ میں بتا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے اوقات کا خیال رکھنا ہے. مغرب کا وقت ہوا تو اذان شروع ہو جاتی ہے, اذان شروع ہوئی, اذان کی آواز آ رہی ہے مسجد سے, اذان کا جواب دیا جائے. مغرب کی اذان کے وقت جو دعا پڑھنی ہے اس دعا کا اہتمام کیا جائے. افطاری کر رہے ہیں تو افطاری کی جو دعا ہے وہ پڑھی جائے, اور پھر افطاری کرنے سے پہلے کھانے کی دعا ہوتی ہے وہ ہے بسم اللہ و برکت اللہ. افطاری کرنے کے بعد اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, افطاری کر لی. اس کے بعد ایک بعض اور دعائیں بھی ہیں, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ, جو بھی دعائیں ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سنتیں ایسی ہیں کہ ایک ایک سنت کی اللہ کے یہاں بہت زیادہ قیمت ہے. ہم تو مختصرا دعا پڑھ لیتے ہیں, یہی بات تھی اب میں گویا کہ اس کی مثال آ گئی کہ ہم نے دعا پڑھ لی اس لیے کہ ہماری عادت ہے دعا پڑھنے کی, لیکن صرف عادت کے طور پر نہیں بلکہ اب ہمیں احضار نیت کے ساتھ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں, اور یہ الفاظ انسان جب زبان سے ادا کرتا ہے تو زبان سے ایک نور ہوتا ہے, وہ زبان میں ایک نور منہ انسان کے جب ان کو الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ایک نور ہوتا ہے جو انسان کے منہ اور زبان سے ادا نکلتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا قیمتی ہے کہ ہم اس کے علاوہ ہم تسبیحات پڑھ لیں, استغفار پڑھ لیں, اس کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو ایک سنت پر عمل کرنے کی قیمت ہوگی. یہ اس کی قیمت کا اندازہ کرتے ہوئے انسان اس دھیان کے ساتھ یہ دعائیں پڑھے. پھر ہم بہت سی مرتبہ کھجور کھاتے ہیں, ظاہر افطاری میں اکثر لوگ ہوتے ہیں جو کھجور سے افطاری کرتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی وہی احضار نیت نہیں ہوتا, یعنی یہ خیال نہیں ہوتا کہ کھجور سے افطاری کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بخاری مسلم کی روایت ہے, صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار کیا کرتے تھے. تو بہرحال کھجور سے افطار کرنا یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کا بھی دھیان ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ احضار نیت. تو بہرحال سلسلہ تو چلتا رہے گا کہ کھجور کھا رہے ہیں, کس طریقے سے اس کی گٹلی نکالنی ہے, اس کا بھی تذکرہ آیا تھا کہ اس کا مسنون طریقہ ہے گٹلی نکالنے کا, کہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی اس سے, چاہے دائیں ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے, شہادت کی اور درمیان والی انگلی اس کے پشت پر کھجور کی گٹلی نکالی جائے اور اس کو پھینک دیا جائے. یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے, ہر ایک گٹلی نکالتا ہے, لیکن اس طریقے پر عمل کرنے سے ظاہر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے, اس لیے کہ سنت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اللہ سے اگر تحبون اللہ, اللہ کی محبت ہے تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ محبت بھی کرے گا تم سے. ویغفر لکم ذنوبکم. بہرحال یہ سنتوں کا جو شعبہ ہے وہ بہت طویل ہے, مفصل ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں سے انسان کو شروع کرنا ہے کہ ہر عمل میں یہ دھیان رہے کہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے اور یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں, کیوں کھجور سے افطار کر رہے ہیں, کیوں کوئی اور چیز نہیں کھا رہے ہیں. اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا. پھر کھجور کی گٹلی کس طرح نکالنی ہے, اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے. یہ انسان چلتا رہے, اور گھر میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, اس رمضان میں تو گھروں کے ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے. تو اب بچوں میں یہ ماحول آ جائے, یہ خیال آ جائے کہ نہیں, ہمیں اب ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اچھا ہر چیز ہماری سنت کے مطابق ہو, اس وقت کی یہ سنت ہے, اس وقت کی یہ سنت ہے, تو گھروں میں یہ ماحول قائم ہو. تو انشاءاللہ, اب چونکہ بڑوں کا تو سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں, عورتیں یعنی بیانات وغیرہ سن کر بہت سی چیزیں سیکھ لیتی ہیں, بچوں کے لیے جو سیکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ کتابیں اور بیانات سے زیادہ عملی زندگی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناؤ سبع سنین, یعنی چونکہ 7 سال سے پہلے کے زمانہ جو ہے بچوں کا صرف دیکھنے کا زمانہ ہے, اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 7 سال سے پہلے بچوں پر تعلیمی بوجھ ڈالنا بھی مناسب نہیں ہے. اس وقت ان کی زندگی کا جو حصہ ہے وہ دیکھ کر سیکھنے کا ہے, گھر میں کیا ہو رہا ہے, کون کس طرح کر رہا ہے, بس عملی زندگی ان کی ہوتی ہے, اور عملی زندگی جب بن گئی تو اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو وہ سیکھتے جائیں گے, اچھا یہ سنت ہے, یہ اس طرح ہے, لیکن پہلے سے ایک عادت پڑ چکی ہے, عادت بن چکی ہے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی. تو ایک گھر کے ماحول میں سنتوں کا اہتمام ہو, اذان کا جواب کس طرح دینا ہے, کون سے کلمے کا جواب کس طرح دینا ہے, یہ گزشتہ سال میں یہ سب باتیں آ چکی تھیں, کھجور کی گٹلی نکالنے کا طریقہ کیا ہے, اس کے بعد کی دعائیں کیا ہیں, شام کی دعائیں کون سی ہیں, حتیٰ کہ استنجا کرنے کا طریقہ, استنجا کرتے وقت پانی استعمال کرتے ہیں, بہت سی مرتبہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم صرف اپنے شوق پورا کرنے کے لیے, صفائی کے لیے کر رہے ہیں, یا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ رجال یحبون یتطہروا, یہاں مسجد قبا اور مسجد نبوی کے علاقے میں, جو مسجد قبا کے علاقے میں ویسے لوگ تھے جو پانی استعمال کیا کرتے تھے, ورنہ عام طور پر ڈھیلے, مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کا دستور تھا, پانی کی قلت تھی, لیکن قبا کے علاقے میں لوگوں کا جو معمول تھا وہ پانی استعمال کرنے کا تھا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی فیہ رجال یحبون یتطہروا, کہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو صفائی حاصل کرنے اور اچھی طرح طہارت حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں, اور واللہ یحب المطہرین, تو صرف استنجا میں پانی استعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. ہم پانی استعمال کرتے رہے زندگی بھر لیکن خیال نہیں ہوا کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہونے کا ذریعہ بھی ہے. وضو کرنے کا طریقہ, وضو سے پہلے کی دعا انسان پڑھ لے, بسم اللہ, پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے, بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پورے جسم میں جو بھی گندگی کے آثار تھے وہ صاف ہو جاتے ہیں, گناہوں کے آثار تھے یا ظلمت کے آثار تھے وہ سب صاف ہو جاتے ہیں. اس کو حدیث میں, ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے پورے جسم کی گندگی صاف ہو جاتی ہے, اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا تو صرف اعضاء وضو سے گندگی دور ہوتی ہے. اب ظاہر ہے گندگی سے مراد گناہوں کی گندگی, اب پورے جسم سے اگر گندگی دور ہونے کا مطلب ہم تو یہی لے سکتے ہیں کہ دل کے اندر جو امراض ہیں وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو بھی صاف کر دیتا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ جو تزکیہ کے لیے اور دل کی صفائی کے لیے ہے, تو یہ وضو سے پہلے انسان بسم اللہ کا اہتمام کرے تو اس سے بھی انسان کو یہ فائدہ حاصل ہوگا. ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام کرے. یہ بہرحال سلسلہ چلتا رہے گا, یہ تو ظاہر ہے جیسے میں نے بتایا کئی دنوں کا عنوان ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے کس طرح گزارنے ہیں. بس یہ ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہے صحیح طور پر کرے, سنت کے مطابق کرے, نیت حاضر کر کے کرے, وہی 3 چیزیں جس کو میں نے بتایا تھا, احضار نیت ہو, اخلاص نیت ہو, ظاہر ہے کسی کو دکھا کر کیا کرنا ہے, اخلاص نیت ہو, اور یہ کہ صحیح طریقے پہ سنت کے مطابق ہو. اور تو انشاءاللہ بس یہ چیزیں اگر انسان کر لے زندگی کے ہر لمحے میں تو ہمارے 24 گھنٹے جو ہیں وہ انشاءاللہ قیمتی بن جائیں گے. اب اس میں بعض ایسے اعمال ہیں جو ہم منتخب کر لیں کہ مثلا درود شریف پڑھنا ہے تو درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی مقدار ہو کہ اچھا اتنی دیر یا اتنے مقدار میں درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف کے لیے تو مقدار مقرر کی جا سکتی ہے, اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جلدی جلدی ختم کرنا ہے. انسان ہر عبادت میں یہ اہتمام کر لے کہ اب جلدی ختم نہیں کرنا ہے, بس مجھے اپنے اوقات کو قیمتی بنانا ہے. تو درود شریف کی مقدار ہو, استغفار کا اہتمام ہو, اور صلاۃ التسبیح. میں ایسے بعض حضرات کو جانتا ہوں جو روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں, یعنی عام دنوں میں, رمضان کی بات نہیں ہے, روزانہ عام دنوں میں سال بھر روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں. اور مجھے تعجب ہوا, حید قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ کے حالات کہیں پر پڑے تھے کہ اس میں ان کو ان کے جیب میں کاغذ نکلا، کسی نے ان کے کپڑوں کا جیب میں کاغذ کچھ پتہ نہیں نکل گیا تھا، یا ایک کرتے میں سے دوسرے کرتے میں ڈالنا تھا، تو اس پہ کاغذ پہ کچھ نمبر لکھے ہوئے تھے 6 7. تو خادم نے بعد میں پوچھا کہ مجھ سے غلطی تو ہو گئی کہ میں نے آپ کا کاغذ دیکھ لیا، لیکن یہ نمبر کیا تھے؟ یہ کیوں دیکھے میرے کاغذات؟ کچھ ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن پھر خادم چونکہ وہ قریب کے تھے تو ان کے اصرار پر پھر بتایا کہ یہ میں سراج و تسبیح پڑھا کرتا ہوں روزانہ، تو یہ جتنا نمبر ہو جاتا ہے، عدد ہو جاتا ہے، تو اس کو میں لکھ لیتا ہوں، نوٹ کر لیتا ہوں. تو دن میں جو شخص 6 7 مرتبہ سراج و تسبیح پڑھتا ہو، ظاہر ہے ان کو الحمدللہ ایسے بزرگوں کی زیارت کی ہے، تو واقعی وہ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی وہ بڑے عجیب اللہ والے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ چہرے پر ہی عجیب ان کی رونق ہوا کرتی ہے، عجیب یعنی بالکل سیدھا سادہ آدمی، بالکل کوئی تکلفات نہیں، لیکن اعمال پر پختگی اور سنتوں کا اہتمام، اور ہر وقت اپنے آپ کو بس مصروف رکھنے والے عبادات میں، زبان مستقل چلتی رہے جن کی تسبیحات اور اعمال میں. تو بہرحال بس یہی اصل تھا کہ ہم اپنے یعنی یہ تین چیزیں اگر اہتمام کر لیں اور اپنے اوقات کی ترتیب بنا لیں کہ یہ اعمال ہمیں کرنے ہیں، رات کو ہمیں یہ سورتیں پڑھنی ہیں، سورہ ملک ہے، سورہ یاسین رات میں بھی انسان پڑھے دن میں بھی پڑھے. صبح کا تو سب کو معلوم ہی ہے کہ صبح جو من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، کہ صبح کو یاسین شریف پڑھ لیتا ہے تو دن کی حاجتیں اس کی آسانی سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں، تو وہ تو ہے ہی صبح کے وقت یاسین پڑھنے کا تذکرہ. اس کے علاوہ رات کے وقت کے بارے میں بھی روایت آتی ہے کہ جو شخص رات میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اصبح مغفورا لہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان اس کے لیے کر دیا جاتا ہے. تو یہ مختلف یعنی سورہ یاسین ایسی سورت ہے جس کو قلب القرآن کہا گیا ہے. تو رات میں انسان مثلاً اب پتہ نہیں کہ کون سی رات شب قدر ہو جائے، تو انسان روزانہ رات کے یہی مغرب سے انسان شروع کر دے، کھجور کھانے سے شروع کر دے کہ اچھا یہاں سے مجھے ہر چیز میں سنت پر عمل کرنا ہے. اب اذان کا جواب ہے، اذان کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد پھر سنتیں پڑھ رہا ہے، سنت میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھنا پسند تھا، اس نیت سے پڑھے کہ یہ دو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا پسند تھا. اس کے بعد پھر اوابین پڑھ لیں، کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنتوں کے ساتھ ملا کر تو 6 رکعتیں اس کی ہو جائیں. تو 2 رکعتوں میں انسان نے قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد پڑھ لیا، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں معوذتین اگر پڑھ لی جائیں، اس لیے کہ رات کے وقت معوذتین پڑھنا یہ انسان کو ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، پھر اور 2 رکعتوں میں وہ سورہ بقرہ کی جو اخیری 2 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی اخیری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اگر نہ یاد ہوں تو وہ اگر یاد کر لیں سب، کہ وہ ویسے بھی پڑھنی چاہیے روزانہ رات کو، اس لیے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بهما فی لیلۃ کفتاہ، جو یہ 2 آیتیں پڑھ لیں کسی رات میں تو وہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اور اخیری رکعت میں الحاکم التکاثر پڑھ لیں، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ 1000 آیتیں نہیں پڑھ سکتے رات میں. تو صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے کبھی تو پڑھ لیں، لیکن ہر رات روزانہ معمولاً 1000 آیتیں پڑھنا یہ تو ہمارے یعنی مشکل ہے، کون کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحاکم التکاثر، اتنی ایک سورت الحاکم التکاثر والی جو سورت ہے مختصر سی، وہ پڑھ لو 1000 آیتوں کے برابر ہے. تو یہ بعض ایسی چیزیں ہیں یعنی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن انسان اس پر عمل کر لے. اب بہت سے ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ یہی نوافل پڑھتے ہوں گے لیکن عام اور کوئی صورتیں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے قرآن کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بعض خاص خاص صورتیں ہیں جن کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے. تو یہی میں چاہ رہا تھا کہ ہمارا آج سے جو وقت گزر رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ قیمتی بن جائے، تاکہ یعنی جو عمل کر رہے ہیں اور زیادہ مشقت اٹھائے بغیر جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں اسی عمل میں اور زیادہ قوت پیدا ہو جائے. بس یہی اصل بنیادی بات تھی کہ اپنے اوقات کو ہم قیمتی بنائیں، سنتوں کا اہتمام کریں، اور یہ تین چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کر لیں، احضار نیت، اخلاص نیت، اور اپنے اعمال میں تصحیح ہو، سنتوں کے مطابق عمل ہو، جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو. اب یہاں پر ایک دو سوال ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ سنتوں کی تفصیلات کہاں سے مل سکتی ہیں، تو ایک کتاب ہے سنن و آداب، ویسے تو مختلف کتابیں ہیں، مختلف علماء نے لکھی ہیں اس سلسلے میں، سنتیں، دن رات کی سنتوں کے سلسلے میں، لیکن ابھی اخیر میں لکھی جانے والی کتاب، ہمارے ایک ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی، ہمارے ساتھی تھے، افتاح میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، لیکن یہ کام انہوں نے بڑا اونچا کام کیا کہ اللہ واقعی ان پر رشک آتا ہے، انہوں نے سنن و آداب کتاب لکھی ہے، اس میں مختلف صرف عبادت نمازوں کے نہیں، مختلف اوقات کے جو سنتیں ہوتی ہیں، جو آداب ہوتی ہیں، ان کو جمع کیا اور حاشیے میں احادیث جمع کی ہیں، کتاب کا نام ہی ہے سنن و آداب، اس کی پی ڈی ایف بھی مل سکتی ہے، اور اصل کتاب تو پتہ نہیں آج کل ملے یا نہ ملے، لیکن پی ڈی ایف اس کی مل سکتی ہے، اس کو لے کر اس کا گھر میں اس کا مذاکرہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ اس میں بعض چیزیں وہ ہیں جن کو سنت کہہ کر بیان کیا گیا ہے، آداب میں ہیں وہ، تو بہرحال یعنی قریب قریب ہے سنن و آداب، ان چیزوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، وہ کتاب ضرور حاصل کر لیں اور اس میں سے جو سنتیں بیان کی گئی ہیں اس کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ مسنون دعاؤں کے بارے میں بھی بہت سی کتابیں ہیں، حضرت مفتقی عثمانی صاحب کی بھی کتاب ہے، روش پر نور دعائیں کے نام سے حضرت مفتقی عثمانی صاحب کی بھی کتاب ہے، اور بھی مولانا عاشق الٰہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی کتاب ہے مسنون دعائیں وغیرہ کے نام سے، تو اس طرح کی دعاؤں کی کتابیں وہ بھی انشاءاللہ مل جائیں گی ہمارے بفلو میں، بک سٹور میں تو ملتی ہی تھیں، اس کے علاوہ اگر کہیں ملتی ہوں تو مجھے معلوم نہیں، لیکن بہرحال اس کی پی ڈی ایف وغیرہ بھی مل سکتے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ سنن و آداب جو کتاب تھی، ان کے لکھنے والے جو ہیں وہ مفتی ابو بکر بن مصطفیٰ پٹنی، یہ ہمارے ساتھی تھے، مفتی ابو بکر ہیں، انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب۔ پھر اب مجھے نہیں معلوم کہ یہاں سے یہ جو پچھلے سال کی ریکارڈنگ کہاں بھیجی جا سکتی ہیں، بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایسی کوئی ترتیب بن جائے کہ گزشتہ ریکارڈنگ دیکھنے کے لیے کوئی جگہ متعین ہو جائے، اب تک تو کوئی خاص ترتیب یا کوئی اس کا کوئی منظم طریقے سے اس کو جمع نہیں کیا گیا ہے بظاہر، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کسی ایک جگہ پر گزشتہ سال جو صرف رمضان گزارنے یا سنتوں کا اہتمام کرنے کے سلسلے میں، اعمال کی درستی کے سلسلے میں جو باتیں ہوئی تھیں، 3-4-5 دن بات ہوئی تھی، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہاں سے حاصل کر لی جائیں اور وہ ریکارڈنگ میں بھیج دوں۔ یہ کسی نے لنک بھیجی ہے، اس پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ شاید وہاں سے حاصل ہو جائیں، مجھے معلوم نہیں، اصل میں ریکارڈنگ میں خود دیکھتا نہیں کہ وہاں پر کون سی ریکارڈنگ ہے اور کیا ہیں، تو گزشتہ سال کی ریکارڈنگ ہیں تو محفوظ، لیکن پہنچانے کا کیا طریقہ ہوگا وہ معلوم کرنا ہوگا، وہ انشاءاللہ میں دیکھ لوں گا۔ بہرحال دعاؤں کا اہتمام ہو اور پوری امت کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، حرمین شریفین کے علاقے کے لیے، جو حضرات عادی تھے بیچارے، ہمیشہ سال ہا سال سے مسجد نبوی میں افطاری خود بھی کرتے تھے، کرواتے بھی تھے، اور مسجد حرام میں کئی دسترخوان لگتے تھے، وہاں پورا بالکل سناٹا ہے، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کے حالات درست فرمائے اور ہر طرح کی آفتوں سے، پریشانیوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جن جن حضرات کے یہاں بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، پوری امت کی مغفرت فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو اعمال ہمیں کرنے چاہیے ان اوقات میں خاص طور پہ، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔